بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا حقیقت میں آخرت کے لیے ہے، اور آخرت اس دنیا سے تیار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے کسی کی زندگی بہت تھوڑی ہو یا سینکڑوں سال ہو، لیکن اس زندگی کا حاصل آخرت کی تیاری ہے. جیسے گاڑی کے انتظار میں کچھ لوگ کم انتظار کرتے ہیں، کچھ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، کسی فلائی کے انتظار میں فوراً آ کے بیٹھ کے روانہ ہوتے ہیں، یا کئی گھنٹے انتظار کے بعد اسے جہاز میں نشست ملے، سفر کرنا ہے. اور یہ روانگی اور ایک بڑے جہان جس کا اختتام نہیں ہے، خالدین فیہ، اس کی تیاری کا لمحہ ہے، دن ہے، سال ہے، گھڑیاں ہے، جو تعبیر کرنا چاہے. قرآن نے ایک نام رکھا ہے، قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی، دنیا کے اندر گزارنے والی عمر، حیات، شباب، نشاط، اقتدار اور اختیار، یہ قلیل ہے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ قلیل کے مقابلے میں کثیر ہے، اور قلیل اور کثیر آپس میں ازداد ہے. جو چیز کم ہوتی ہے اسے قلیل کہتے ہیں، جو بڑھ جاتی ہے اسے کثیر کہتے ہیں. دنیا کے غم، دنیا کے صدمے، دنیا کی پریشانیاں، یہ تو ہم کثیر سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی مسئلے میں ہم الجھے ہوئے. دری دنیا کسی بے غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں تھوڑی ہیں. یہاں کی میت سب سے بڑا سانحہ ہے. جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جس گھر کے افراد میں سے ایک کم ہو جاتا ہے، جسے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرا کے قبرستان لے جا کے مٹی میں دفناتے ہیں، اس سے بڑھ کر عبرت اور آیات بینات کیا ہوگی. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. عقل مند کہتے تم نے جنازے کو کندھا نہیں دیا ہے، اصل میں اپنے جنازے اٹھا رہے ہو کہ اس طرح ایک دن میرا بھی آنے والا ہے. پتہ نہیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں، ہو سکتا ہے سمندر میں مچھلی کھا لے تجھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دشت اور جنگل میں درندے نوچ لے. قبر عزت کے ساتھ ملنا اور شرف کے ساتھ ملنا، ایمان کے ساتھ نصیب ہونا، یہ خود ایک اعزاز ہے. کتنے ایسے ارباب علم تھے، کتنے ارباب اختیار و اقتدار تھے جنہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، یا جلوس کر راک ہو گئے، یا جنگل کے درندوں کے ہاں بوٹی بوٹی ہو گئے، یا سمندروں میں ڈوب کر مچھلیوں کے نوالے اور خوراک بن گئے. کچھ انجام اور عواقب پر نظر رکھو، ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين الا عباد الله المخلصين. ہم نے پیغمبر بھیجے تھے لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی, بات نہ سنی, اطاعت اور فرمان برداری بجا نہیں لائے, پھر ہم نے ان کی پٹائی لگائی. دیکھ ان کے کنڈرات, ان کے قابل دید مقامات کیسے جائے عبرت بنے ہیں, مواطن نصیحت بن گئے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہر زمانے ہر دور میں خوش نصیب ثابت ہوئے جنہوں نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کی توحید خالص سمجھ لی اور ایمان کے سطوت پر قائم رہے, اور انہوں نے پیغمبرانہ مشعل کو اپنے سینے سے لگایا اور اس سے اپنے دل و دماغ کو روشن رکھا. الا عباد اللہ المخلصین. آخرت کی زندگی دنیا کا اختتام ہے. دنیا ایک دن بھی ہے. قرآن شریف میں کہ ایک پیغمبر 100 سال بعد اٹھے, 100 سال تک وہ مرے رہے اور اس کے بعد اٹھ گئے. کم لبستا, بتاؤ کتنا ٹھہرے ہو؟ قال یوما او بعد یوم, ایک دن یا آدھا سمجھ لے. واہ, 100 سال کی زندگی کو ایک پیغمبر جیسے مرسل حضیر علیہ السلام کا قصہ, مفسرین کہتے ہیں یہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے 100 سال ہو یا 200 سال ہو, اس آخرت کے ایک دن سے بھی کم ہے. کیونکہ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے تکلیف اور عذاب اتنا زیادہ ہوگا اور کچھ لوگ اس بڑے دن کو ایسا گزار لیں گے جیسے جلتی ہوئی آگ کو آپ نے پلاسٹک دکھایا اور وہ بھڑک کے ختم ہو گیا. ایسی طرح ہی وہ آتے ہی حکم ہو جائے گا کہ بس پولیس رات سے انہیں گزارو, نام اعمال دائیں ہاتھ میں دو اور جنت الفردوس کا دروازہ کھولو اور ان کو اندر بھیج دو. کون خوش خوش قسمت لوگ ہوں گے. بخاری شریف میں ان کا تذکرہ آتا ہے. فرمایا لا یتطیرون, نیک فالی اور بدفالی کو زیادہ خاطر میں نہیں لائے گی. ولا یکتبون, ٹوٹکوں کے قائل نہیں ہوں گے. آہ اثرات ہیں, آہ کاروبار بند ہو گیا, آہ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہے, سحر ہو گیا. سر سے پاؤں تک خیالات کا مجموعہ ہے, اوہام کا بنا ہوا ہے. شکل میں انسان ہے, حقیقت میں کوئی کمزور سا بیکار سا حیوان ہے. ہر چیز سے ڈرتا ہے. ایک اللہ ہے جس سے یہ بد نصیب نہیں ڈرتا, جس کے ڈرنا یقینی ہے اور جس سے دونوں جہان بنتے ہیں. یہ ایک خوف جب کمال کو پہنچے, اللہ بزرگ و برتر کی الوہیت جلالت شہنشاہیت مطلقہ کا خوف, تمام خوف ختم ہو جائے گا. کس چیز سے نہیں ڈرے گا. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ نہ وہ سحر و جادو کو خاطر میں لاتے ہیں, نہ وہ ٹوٹکے, اور قسم قسم کے ٹوٹکے ہیں. ہر قوم اور ملک میں علیحدہ علیحدہ ہے. کسی کے ہاں رنگوں کا اعتبار ہے، کسی کے ہاں دنوں کا اعتبار ہے، اور کسی کے ہاں الفاظ اس کے اتار و چڑھاؤ سے اسے خطرات پیدا ہوتے ہیں. علماء دین کہتے ہیں کہ ایک شرک اعتقادی ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ کوئی مخلوق آسمان میں یا زمین میں زندہ مردہ ایسا ہے جو مجھ سے خفا ہو جائے تو میرا کام رک جائے، یا وہ چاہے تو میرا کارخانہ بند ہو جائے، یا وہ نہ چاہے تو میری ترقیاں رک جائے. اللہ تعالی نے اس طرح کا اقتدار اور اختیار اپنے علاوہ کسی سماوی اور ارضی مخلوق کو نہیں دی، سب اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں. قرآن کی ایک آیت کو ذرا غور کرو، عقل آ جائے. عمل الانسان ما تمنا، کیا انسان جو چاہے گا وہ ملے گا؟ یہ تو خدائی کے خیالات ہیں. خدا بننے کا ارادہ ہے کیا؟ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کسی معنی اور تعبیر میں شریک نہیں ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، یہ مقام الوہیت کا ہے کہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جس کے بارے میں چاہے، اللہ قادر مطلق ہے. آپ تو اس زمین پر رہتے ہیں، یہی سے پیدا ہے. یہاں آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا تلاش کرتے ہیں، اگر کھانا نہ ملے تو آپ پیٹ ہاتھ میں پکڑ کے رونا شروع کر دیں گے، کچھ دیر بعد بیٹھ جائیں گے اور پھر لیٹ جائیں گے، اور اگر پھر بھی کھانا پینا ایک وقت تک نہ ملے تو دم دے دیں گے آپ. یہ تو آپ کی حقیقت ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ جب جان جا رہی ہے آپ کی، کوئی حلال چیز نہیں ہے، خنزیر کا گوشت ہے، تو چلو اتنا تو منہ میں چبا لو کہ حلال تک پہنچ سکو نا. اتنے سخت قانون کو آپ کی کمزوری کے لیے نرم کر دیا گیا، لیکن ساتھ کہاں غیر باغ ولا عادن، کہیں تجھے مزہ نہ آئے، کہیں بری عادتیں نہ پڑ جائے. غیر باغ ولا، تو تجھے پتا ہے کہ یہ کام صرف ایک لمحے کے لیے میری جان بچانے کے لیے، تو نفرت اور حرمت اس کی دل میں برقرار رہے تاکہ ایمان محفوظ رہے. اس میں علماء کے اصول دو طرح ہے، ایک تو یہ کہ یہ خنزیر کا گوشت اس مستر، جسے یہ بھی نہ ملتا تو جان چلی جاتی، اس کے لیے حلال ہو گئے، یا ہے حرام لیکن اس کو اجازت مل گئی. یہ دوسرا قول قوی ہے اور یہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے ناجائز، اس کی جان جا رہی ہے. جیسے ایک مریض کو جب ڈاکٹر کہے کہ اگر اس میں انسانی خون نہیں ملا تو یہ مر سکتا ہے، تو علماء فتویٰ لکھتے ہیں کہ ایسے اضطراب اور اضطرار اور پریشانی کے عالم میں انسانی خون استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ انسانی خون انسان کے پیشاب پاخانے کی طرح نجاست غلیظہ ہے، ہر درجے پلید اور گندی چیز ہے. وہ انسان کیوں استعمال کرے؟ لیکن حکیم حاذق، ایک جہبس طبیب اور ایک باصلاحیت سرجن اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے امید ہے کہ یہ جان بر سکے اور بچ سکے. تو علماء فتویٰ دے دیتے کہ اب یہ ناقابل استعمال چیز قابل استعمال ہو جائے گی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کے بعد کہا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. کک ہے جرم، کام غلط ہے، اس کی جان جا رہی ہے. اس لیے دو شرطیں بھی لگائی کہ غیر اباغن کہیں لذت نہ لے، ولا عادن اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے. اب وہ ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ مجھے بیماری کے عالم میں اس سخت بیماری سے بچنے کے لیے شراب تجویز کی گئی، اب وہ بیماری ختم ہو گئی اور شراب کی عادت نہیں جا رہی. ایک استفتاء ہے ہمارے دارالافتاء میں، مفتیان کو کہا گیا کہ اس کا جواب لکھو. وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بچوں؟ تو بنیادی طور پر آیت پر عمل تو کیا گیا بغیر سمجھے. آیت میں دو شرطیں تھیں، ایک تو یہ کہ لذت کے لیے نہیں اور دوسرا یہ کہ ضرورت سے زیادہ نہیں. غیر باغب ولا عادن، امام اعظم کی فقہ کے مطابق یہ تفسیر راجع ہے. لا الہ الا اللہ، ہر چیز میں شرعی حدود کا لحاظ ہو تو آدمی بچے. مثلا صرف یہ نہیں کہ خنزیر کا گوشت، ایک شخص کو پتہ ہے کہ اسلام میں مانگنا کتنا زیادہ حرام اور ناجائز. کسی انسان سے مانگنا کہ مجھے کھانا دو، مجھے پیسے دو، مجھے کوئی چیز دو. حدیث شریف میں ہے کہ جو انسان سے مانگے، یہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ ہڈی کا ہوگا، اس پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی ذلیل چہرہ ہوگا. انسانی چہرہ کسی سوا سو سال کے بوڑھے کا کیوں نہ ہو، آپ دیکھ اس پر ایک خاص قسم کا حسن ہے انسانی رنگ کا. جب یہ گوشت بالکل ختم ہو جائے تو آپ اس سے ڈر جائیں گے کہ شاید قبر سے اٹھ گیا ہے، نری ہڈی. وجہ عظم لے سبھی لحم، اب ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا میں بہت تنگ دست ہوں، بہت پریشان. آپ صحابہ سے کہے مجھے کچھ دے. آپ نے کہا کب تک کوئی تمہیں دے اور تیری حاجات پوری ہو جائے؟ جب آپ لوگوں سے مانگیں گے تو کوئی دے گا اور کوئی نہیں دے گا. غیرتی انسان جب مانگے اور اس کو نہ ملے، یہ ایسا سمجھو جیسے اس کے منہ پر، چہرے پر کسی نے جوتا مارا. جب اس میں غیرت ہو، بہت دیر تک آپ نے اسے تنبیہ کی، مانگنے کی مذمت کی اور مانگنے کے مخلوق سے مانگنے کی برائی اور قباحت بیان کی، اور پھر فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں. فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اس نے کچھ ضرورت کی کچھ چیزیں دکھائی، آپ نے ان میں سے ایک چیز اٹھائی اور صحابہ سے کہے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا ایک دینار، آپ نے کہا حل میں مزید، اور ایک اور نے کہا دو دینار، آپ نے کہا رکھ لو جاؤ دو دینار لے آئے. کہا اس کی رسی لے آؤ اور اس کا کولاڑا خرید کے لے آؤ، لے آیا. آپ نے گھر سے اس دستہ منگوایا، اس میں ڈھونڈ دیا. میں جاؤں سامنے جنگل، وہاں لکڑیاں کاٹو اور وہ لکڑیاں بازار جاؤ اور بیچو، اور اس میں سے جو پیسے آئے وہ اپنی ضرورت میں استعمال کرو. اللہ کے پیغمبر کا ارشاد تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. حضرت ویسے تو باتیں کرتے نہیں تھے, وہ تو خالص وحی ہوتی تھی. اس کے بھی دل میں جذبہ آیا, غیرت آئی, گیا اور لکڑیاں کاٹی بھیجی. پھر کچھ دنوں بعد آیا اور آپ کی خدمت میں کہا, حضرت سب ضروریات پوری ہو گئی اور 10 دینار میرے پاس بچے ہوئے. ہم بہت زیادہ خوش ہوئے. ہم نے کہا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تو آتا اور مخلوق سے مانگنے کا داغ اور دھبا تیرے پیشانی پہ لگا ہوتا اور سب کے سامنے رسوا ہوتا. علماء دین نے اس میں بڑی احتیاط لکھی ہے. ہمارے یہاں فقہ کی کتاب کنز الدقائق شیخ ابو عبداللہ احمد نصفی کی, اس میں لکھا ہے لا یسألو من له قوت یوم, جس کے پاس ایک دن کے صبح و شام کا خوراک ہو وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا ہے. اجازت نہیں مانگنا تو اللہ تعالی جل جلالہ امن والو سے, جس کے آسمان اور زمین کے خزانے بھرے ہوئے, کون کس سے مانگے. ایک آدمی نے بہت شوق سے آپ کو 1000 روپے دیے, آپ دوسرے دن مانگنے آ جائے, دیکھو آپ کو دیکھتے ہی وہ کہے گا کیا دیکھنے آیا, کیوں آیا, پھر مانگنا ہے کیا. مخلوق کی یہ طبیعت ہے کہ اس سے آپ مانگے تو وہ نفرت کرے اور اس سے آپ قطن مانگنے کی شکل نہ بنائے تو وہ آپ کی غلامی کرے. چھے تما دپڑی درک نکڑا ختمہ نہ بادشاہی دی مبارک شکل گدائے. ہماری پشتو زبان کے بہت بڑے عاقل فاہم خدا رسیدہ انسان رحمان بابا وہ کہتے ہیں, جب تم نے اور لوگوں سے مانگنے والی امیدیں ختم کر لی تو اس فقیری پر بادشاہت قربان جائے. اب تم بادشاہ ہو, سچ مچ بادشاہت کو پہنچ گئے. اور مانگتے کیوں ہیں, اس قابل بنو کہ لوگ تجھ سے مانگیں. منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. اللہ اکبر و کبیر. اسلام نے بھیک مانگنے کی حمایت نہیں کی. اسلام نے انسانوں کا انسانوں سے مانگنے کو معیوب سمجھا ہے. ہماری فقہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے اور بڑا حیران کن مسئلہ, وہ یہ کہ مسجد حقیقت میں خانہ خدا ہے. اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد کے آداب سمجھاتے ہوئے فرمایا, انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوت القرآن والدعاء. یا تو اللہ یاد کیا جاتا ہے, قرآن شریف پڑھا جاتا ہے, درس دینے کے لیے ہے اور نماز کے لیے. مسجد تو ان کاموں کے لیے. مسجد میں کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو مسجد ہونے کے منافی ہو. لا یتخذ المسجد ممرا, مسجد سے گزر نہیں سکتے. ایک دروازہ یہ ہے, دروازہ تو نہیں راستہ ہے, ایک یہ ہے. ایک آدمی کو جلدی ہے اس طرف جانے کا, وہ اس طرف سے مسجد میں چلنا شروع کر کے ادھر نکلتا ہے, جائز نہیں ہے. لا یتخذ المسجد ممرا, فرمایا کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں. آپ بڑے راستے سے جائیں, یوں جائیں, اور اگر آپ آ گئے, اب آئے بیچ میں مسئلہ آ جائے کہ اوہو یہ تو میں گزر رہا ہوں تو رک جائے تھوڑی دیر کے لیے, سبحان اللہ پڑھ لے, دو تین آیتیں تلاوت کر لے, وضو ہو تو دو رکعت پڑھ لے وقت, تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ذکر تلاوت دعا کے لیے آئے, گزرنے کے لیے نہیں آئے. آپ سے گزرنے کا بلیم ختم ہو جائے. لا يتخذ المسجد ممرا, وہ ایک عالم دین سے میں ملنے گیا تو مسجد سے راستہ بنا تھا, مسجد میں رہتے تھے عالم دین, وہی کہ امام خطیب تھے. میں نے کہا عجیب بات. اس نے کہا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں لیکن اگر کسی اور نے آپ کو یہ کہا کہ آپ بدعمل آدمی ہیں تو پھر جنگ کرنے تیار ہو جائے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ اس فساد سے آپ اور آپ کے پاس آنے والے بچ جائے. دو چار نمازیوں نے بھی سن لیا اور ان کو پہلی مرتبہ غریبوں کو پتہ چلا. جب دوبارہ میں گیا ایک ہفتے بعد تو وہ انتظام دوسرا ہو چکا تھا. میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ تو دین سیکھنے آتے ہیں, ہم انہیں سیکھنے دے نہیں رہے. تھوڑی سی ذرا سی تلخی برداشت کی تو انہوں نے کہا بھائی اس طرح سے راستہ نکالتے ہیں بہترین. مسجد سے تو جب آپ نماز پڑھانے آئے, درس دینے آئے تو آپ مسجد آئے. مسجد میں جا بھی رہا ہے اور آ بھی رہا ہے, روڈ بنا ہوا ہے, سڑک ہے, یہ مسجد کے آداب کی خلاف ورزی ہے. پیغمبر نے کہا ہے لا يؤذن في المسجد, مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے. تو اذان خانہ علیحدہ بنائے یا نہیں؟ اب جہاں عمل نہیں ہے وہاں اذان یہی ہو رہی, ادھر ہو رہی, ادھر ہو رہی. سوائے اس ایک اذان کے جو بین یدی الخطیب بین یدی المنبر, جمعہ کی اذان ثانی, یہ مسجد کے اندر خطیب کے سامنے ثابت ہے. اور پہلی اذان مثلا جمعہ کی, صحابہ اور پیغمبر کے زمانے میں باہر ہوئی, مسجد سے باہر, تبھی تو آپ نے کہا مسجد میں اذان نہ دی جائے. یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے, کچھ بھی مسجدیں بنتی ہے نہیں تو جو امام خطیب صاحب پانچوں نمازوں میں سے پسالار ہے اس کے ہونٹ اور زبان پر ایسا ناسور کڑا ہے, کہہ نہیں سکتا ہے کہ اذان اندر نہیں باہر دیں گے, خانہ بن جائے. ایک نہیں سینکڑوں مساجد میں میں نے گزارش کی ہے اور انہوں نے مجھ جیسے کمزور ایمان والے کی بات مان لی اور انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرتے ہیں, بشرطی کہ وہاں کا ملوانا جو ہے وہ حسد اور کینہ نہ کرے. یہ کینے سے بھرے رہتے ہیں. اچھی بلی بات کو سمجھانے کے بجائے بگاڑنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. تمام مسائل میں جب علماء کمر بستہ ہو اور وہ مسئلے کا ساتھ دے, عوام جتنے بھی جرائم پیشہ کمزور گناہگار ہو لیکن وہ مسجد اللہ کے خوف سے آتے ہیں, عبادت کرنے آتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس عنوان سے اللہ جل جلالہ امن والو کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. اس لیے اسلام کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جو کرنے کے کام ہیں وہ کہاں کریں, صفے درست کر لے, دائیں بائیں صفوں کے بیچ میں فاصلہ نہ چھوڑے. استو واتجلو ولا تترك الفرجات والخلل للشياطين. یہ کرنے کے کام ہے. کوئی آگے ہے آپ کہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائے, پیچھے کا ذرا سا آگے ہو جائے. اور مکبر کی تکبیر کے بعد امام کا تکبیر متصل سنت نہیں ہے, منفصل سنت ہے. خیر القرون میں, پیغمبر کے زمانے میں, ابوبکر عمر کے زمانے میں, صحابہ کے دور میں, جب مکبر تکبیر پوری کر لیتا تھا اس کے بعد خطاب ہوتے تھے دائیں بائیں, صفے درست کر لو, ٹھیک ہو جاؤ, جو آگے نکلے وہ ذرا پیچھے ہو جائے, جو پیچھے ہے جو آگے ہو جائے. اجلت کہ جیسے تکبیر ختم ہو, یا بعض غلط کتابوں میں جو لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ پہنچتے اللہ اکبر کر لے, یہ سنت کے خلاف اور نبی کی زندگی کے خلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ مقرر تھے, وہ صفوں میں چلے جاتے تھے. لیقدم المتأخر ولیؤخر المتقدم. آپ آگے نکلے صف میں ہو جائے, آپ پیچھے کھڑے تھوڑا سا آگے ہو جائے, کتنی دیر لگتی ہے. وہ لوگ واپس آتے تھے اپنی اپنی جگہوں میں, حضرت عمر کو اطلاع دیتے تھے اس طور, فرماتے کلھا کلھا, اس کے بعد اللہ اکبر. تبدیلیاں تو دیکھیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہو گئے فقیہان عرب بے توفیق. ذرا سی مشقت اور الجھن گزارنے کے بعد ہمیشہ کی سلجائی نصیب ہوتی ہے, راحت اور آرام پیش آتا ہے. کیا پیغمبر اس شخص کے لیے اپیل نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اپیل کر چکے ہیں. جب ضرورت آپ نے یقیناً محسوس کی, اتنے سخت موقع پر کہ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے, اور یہ قاعدہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ اس میں بول چال, آنا جانا یا سنت موقعہ جو جمعہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا, یا اگر کوئی سلام کر لے اس کا جواب دینے, سب منع ہے. خطبہ اور خطبے کے دوران ایک شخص آیا, سلے کے غطفانی نام ہے اس کا, بخاری شریف کتاب الجمعہ میں اس کا نام آیا ہے سلے کے غطفانی, اور آپ نے اس کو کہا کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھو. کھڑے ہو کے دو رکعت لے رہا اڑنا, سب لوگوں نے دیکھا, اوہ ہو اتنا پریشان, اوہ ہو. آپ نے کہا اس کے لیے کچھ جمع کرو. بہت تنگ دست غریب حال ہے, پریشان. یہ نہیں کہ آپ کو مسلمانوں کے درد و غم کا احساس نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ موقع ہے. جو پیغمبر کی نظر نبوت میں خطبے کا حصہ ہے, اور آپ نے عید کی نماز پڑھائی بخاری شریف کتاب العیدین میں اور تمام کتابوں میں. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ خواتین بھی عیدگاہ نکل کر ان کے لیے علیحدہ خیمہ گاڑا جاتا تھا حجاب اور پردے کے ساتھ, وہاں جمع ہوتی تھی. بخاری شریف میں ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس نکلنے کے لیے برقع اور چادر نہیں ہوتی تھی تو آپ نے کہا لتل بسہا صاحبتہا, دوسری خاتون اپنے برقعے اور اپنی چادر میں اس کو اجازت دے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلے. یعنی عورت کا برقع اور چادر اتنا وسیع ہو کہ ضرورت ہو تو ایک اور عورت بھی ساتھ ہو جائے, یہ نہیں ہے کہ اس کے بھی ناخن پالش نظر آ رہا ہے اور دونوں ہوا میں ایک جیسے اڑ رہا ہے. یہ برقعہ نہیں ہے نہ شرعی حجاب ہے, یہ دین کا مذاق اڑانا ہے. برقعہ اور شرعی دوپٹہ یا بڑی چادر جو جسم پر پہنے ہوئے کپڑے اور اس کے رنگ کو بھی اجنبی کی آنکھوں سے بچا لے, وہ ایسا بھاری اور مضبوط ہو کہ جب تک وہ نہ چاہے وہ خود نہ اٹھے. اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ ہماری وہ خواتین جن کے ذمہ نماز نہیں تھی, یعنی ان کی ماہواری آ چکی ہوتی, دن ان کے دوسرے ہوتے, انہیں بھی حکم تھا کہ آپ لوگ عیدگاہ نکلے. اور بخاری میں یہ وضاحت ہے کہ خواتین کے ذمہ نمازی عید نہ تھی, وہ وہاں جمع ہو کر پیغمبر کی تقریر سن گئے, خطبہ سن گئے. عجیب بات ہے کہ اس بات کی اجازت ہے کہ کسی عالم کی درس خطاب سننے کے لیے خواتین جمع ہو جائے, لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو کام ان کے ذمہ نہیں ہے ان میں عورتیں دخل لیں. عید کی نماز خاتون کے ذمہ نہیں. ہدایہ اور قدوری میں ہے کہ بقر عید کے ایام میں جو تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے, امام ابو حنیفہ کے مذہب میں عورتوں کے ذمہ وہ بھی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھے, لیکن یہ کمزور قول ہے. شرح تجرید, قدوری, ہدایہ, ان میں حنفی مذہب یہ درج ہے اور یہی مختبی ہے کہ نہیں. چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھا لی, خطبہ دے دیا, اس کے بعد خواتین کی طرف آپ آئے, آپ کو محسوس ہوا کہ تقریر کی آواز یہاں نہیں پہنچی, آپ نے وہ تقریر جو ادھر فرمائی تھی دوبارہ فرمائی, مختصر خلاصہ. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنا کوئی پروگرام بتایا جہاد کا, جس کے لیے مردوں سے بھی اپیل کر چکے تھے اور خواتین سے بھی کہا کہ بی بیو تم لوگ بھی اس میں ہاتھ بٹھا رہو. اور بخاری شریف میں ہے کہ عورتوں نے اپنے کانوں کی مرکیاں, ناک کے نتنے اور ہاتھوں کی انگوٹھیاں اور چوڑیاں نکال نکال کر کے حضرت بلال کی چادر میں ڈالی. اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے, وہ یہ کہ خاتون جو زیورات پہنتی ہے یہ اس کی ملکیت ہے, اس میں تصرف کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ چندے میں بڑی سے بڑی رقم سونا تک دے دینا پیغمبرانہ عہد کی یادگار اور بڑی سنتوں میں سے. اور تیسرا یہ کہ یہ کافی نہیں ہے کہ میرا خاون کرتا ہے یا یہ کہ میری گھر والی کر رہی ہے, نہیں, آپ خود بھی صنعت کریں, کاریگری کریں, مباشرت کریں, یعنی خود نیکی کے فعل میں شریک رہیں, ورنہ عورت پر جو بلا آنے والی ہے خاون کے صدقے سے وہ نہیں ٹلے گا. اس لیے علماء دین بعض موقع پر کہتے ہیں کہ اس کے اپنے پیسوں میں سے یہ صدقہ اور خیرات کر دیا جائے تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب وہ ٹل جائے. اور یقینی بات ہے کہ دعا کو قوت پہنچانے والا سب سے بڑا عمل صدقہ ہے, اور صدقے میں جان ڈالنے والے اخلاص کی دعائیں, دونوں ضروری ہیں. دعائیں بھی ایسی ہو کہ عرش سے منظوری ہو جائے, اور صدقات بھی ایسے بھرپور ہو کہ ناممکن کو ممکن کر لے. اچھی طرح سنا کرو, کان کھول کر, اور پھر اپنے آپ کو تولو کہ اس کے مطابق چل سکتے ہو یا نہیں. نہ چلنے کے آزار زائل کرو اور چلنے کے لیے صلاحیت ایمان کی پیدا کرو. وقت پر تھوڑا دینا وہ کافی ہوتا ہے. ایک ہی دوا کھا لی آج بھی ٹھیک ہو گیا, وقت گزر گیا, اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب تو دوا کا کام نہیں, اسپتال میں داخل ہونا پڑے گا, اور کیپسول اور انجیکشن کا کام نہیں, ڈرپ چڑھانا پڑے گا, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں کاٹنا پڑے گا. اب لے وقت پر دل سے اخلاص سے دعا مانگنا, اور ایسی دعائیں مانگا کرو کہ تمہاری خود تسلی ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگ لی. مانگنے میں خیر ہے اور اللہ سے مانگنے میں, چونکہ اللہ مانگنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. یسألوہ من فی السماوات والارض, اسی سے مانگتے ہیں آسمان و زمین کی مخلوقات. کل یوم ہو فی شان, ہر وقت وہ کسی کو دیتا لیتا ہے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے, اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان, دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. بن کے بندہ, بندہ بننا پڑے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب قریب ہے کیا اس طرح پکارے یا دور ہے کہ زور سے پکارے, فَإِنِّي قَرِيب میں بہت نزدیک ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں قبول کرتا ہوں دعائیں دعائیں مانگنے والے کی جب وہ دل سے مانگے توجہ سے مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میری اطاعت بجا لائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور ایمان صحیح و درست رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ بامراد ہو جائے. توبہ توبہ, مانگنے پر کتنا زور دیا, قریب ہو خوب مانگے, ایمان کے ساتھ مانگے, طاعات و عبادات کے ساتھ مانگے. اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نہیں مانگتے ہیں میں انہیں دھکے دے دے کے جہنم میں ڈال دوں. ایک شاعر اس لیے کہتا ہے, اللہ یغضب ان ترکت سؤاله, اللہ سے نہ مانگے تو وہ غضبناک ہو جائے. وابن آدم یغضب حین یسألہ, اور ابن آدم سے جب آپ مانگیں گے وہ خفا ہوگا. اس کے پاس کیا ہے, اس کی صحت خود حاصل نہیں ہے, خود اختیار میں نہیں, اس کی زندگی اس کے اپنے اختیار میں نہیں, اس کی حکومت اور سلطنت جس کا بظاہر وہ مالک و مختار ہے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. ان قریب ڈکیتر اور بین الاقوامی چور کی طرح گرفتار ہو جائے. تو جو شخص یہ نہیں جانتا کہ سر سے لے کے پاؤں تک میرے جسم کا کون سا حصہ پہلے ناکارا ہوگا, پیر شل ہوں گے یا گردن ٹیڑی ہوگی یا بینائی کم ہوگی یا سننا ختم ہوگا, اس کو اپنے بارے میں علم نہیں, یہ اس سے چیزیں مانگ رہا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے گھر کے افراد میں پہلے کون مرے گا, میں پہلے مروں گا یا میری بیوی پہلے جائے گی. اولاد پہلے مرے گی یا ماں باپ پہلے مریں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ شیخ زاہد القوثری کی 14 اولادیں تھیں، 14 وفات کے وقت ایک بچی وہ بھی ایک سال پہلے فوت ہو گئی، تن و تنہا میاں بیوی، فرماتے تھے جیسے آئے تھے ایسے ہی رہ گئے، سارا لشکر رخصت ہو گیا. خالد بن ولید کے ایک حادثہ میں 40 بیٹے مرے، حکیم لقمان کے ایک حادثہ میں 100 بیٹے مر گئے. اس زمانے میں پوری پوری فیکٹریاں ہوتی تھیں. لا الہ الا اللہ، فوج ظفر موج ہوتے. وہ ایک طالب علم مجھ سے پڑھتا تھا، ایک خاص قوم سے تھا، تو دیر سے آیا. میں نے اس کو کہا خیر تھی؟ کہا جی میرے گھر میرا ایک اور بھائی پیدا ہو گیا. میں نے کہا ابھی تک؟ اس نے کہا میری جو نانی ہے، میری والدہ کی ماں، اس کا ابھی 24واں میرا مامو ہوا ہے. میں نے کہا شادی آدمی کرے تو ایسے گھرانے میں کرے جو لشکر کے لشکر تیار کرائے. اور حدیث میں ہے تناکہ الولود الودودا، ایسے گھرانوں میں شادیاں کرو جو خوب بچے دیں اور خوب محبت اور پیار پھیلائے. یہ نہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ وہ کہے جو عقل کے کچے. دو کیسے اچھے ہو سکتا ہے؟ ایک بیمار پڑ گیا، دوسرا باہر چلا گیا. اب باپ اس کا مجھے خط لکھ رہا ہے کہ میں نے کفن منگوایا ہے، میں بہت بیمار ہوں، آپ دو طالب علموں کو بھیج دیں گے، نہلا دیں گے، کفنا دیں گے. میں نے کہا وہ دو بیٹوں کو بلاؤ. کہا جی وہ تو نہیں آ سکتے، اگر یہ 6 ہوتے تو 2 باہر ہوتے، 4 یہاں موجود ہوتے. خدا کا اپنا فیصلہ ایک ہو، 100 کے برابر ہو، یہ اللہ کی اپنی مہربانی. لیکن بندہ یہ کوشش کرے کہ اولاد کم ہو تاکہ رزق کی تنگی نہ آئے اور مجھے زیادہ فکر مند نہ ہونا پڑے. یہ ایسا سوچنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کوئی یہودی اور عیسائی تو ہو سکتا ہے جو خدا کے خزانوں پر ایمان نہیں رکھتا. ہمارے ہاں نطفہ بننے سے پہلے اس کے رزق، اس کی عمر، اس کے غم، اس کی خوشی، یہاں تک کہ اس کے آمد و رفت کے تمام اوقات درج ہو چکے ہوتے. کتب من قبل ان نبرا، خاندان منصوبہ بندی، نس بندی کفر کے شاخصان ہیں. یہ کفر اینڈ کمپنی کی طرف سے بغاوت کے پروپیگنڈے ہو رہا ہے. مسلمان مامور ہے اور پابند ہے کہ ایسے گھرانوں میں شادیاں کرے، ایسی تدابیر کرے، ایسے اچھے حالات محبت کے پیدا کرے کہ اللہ انہیں خوب بچے دے. ہر بچہ اپنے ساتھ رزق لاتا ہے. ذالک بان اللہ هو الرزاق، روزی رساں صرف اللہ ہے. ذو القوۃ المتین، جو پوری طاقت اور گرفت اور اختیارات کا اعلی ترین ذات ہے. جل جلالہ عما دعوہ، اللہ تعالی ہماری اس دنیا کو آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنائے اور اس دنیا کے رنگ رلیوں میں الجھ کر اللہ ہم سے غلطی نہ کرائے. اللہ ایمان کی تکمیل، توحید خالص، زندگی اور اعمال کا حسن اتباع سنت میں ہمیں نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. اگر کسی آدمی کی اولاد نہ ہو اور مجبور ہو کر ایجی سینٹر سے کوئی بچہ خرید کر تو اس کی ممانعت کا کیا ہوگا؟ ممانعت کا تو کوئی حکم نہیں ہے، صرف یہ کہ چونکہ ایجی نے بورڈ لگایا ہے کہ بچوں کو مارے نہیں اور ہمارے یہاں ڈالے، ان لوگوں کو دعوت دی ہے کہ بچے حرام کے جماؤ اور یہاں پہنچاؤ اور آپ اس حرامی بچے کو پالیں گے تو خطرہ ہے، آپ کے لیے خطرہ ہے، باقی شرام تو وہ بھی انسان ہے، تربیت و تعلیم کا محتاج ہے. عرض یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف آئے اور امام نے چار رکعت کی نیت باندھی اور مسافر نے بھی چار رکعت کی نیت باندھی، حالانکہ یہ تو مسافر ہے، لیکن مسافر جب مقیم امام کے پیچھے پڑے گا تو پوری نماز پڑھے گا. قرآن مجید میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے چانس ہو جائے گا تو کہا یہ میرا رب ہے، حالانکہ یہ تو پیغمبر کس طرح کیوں کہا، آگے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دلائل سکھائے تھے قوم کو سمجھانے کے لیے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِ، یہ ہماری دلیل دی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کو سمجھانے کے لیے دی تھی. آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی کہ ڈوبنے والے اور جگہ چھوڑنے والے یہ رب نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کلام پاک میں تصویر بنانے بنوانے کی سخت ممانعت آئی. کلام پاک کی جس صورت میں موجود ہے اس صورت کا نام ہو رہا ہے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، تمام کتابوں میں پیغمبر نے فرمایا ہے اشد الناس عذاب یوم القیامہ عند اللہ المصورون، تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب ہوگا. پیغمبر جو دین لے کے آئے ہیں اس کے دو حصے، ایک قرآن دوسری سنت. قرآن میں کہ نبی کا اتباع کرو اور جو یہ لائے اسے پکڑو اور جس سے منع کیے باز آ جاؤ، اور پیغمبر فرماتے ہیں تصویر یعنی زیروح کی جاندار کی ناجائز ہے، اس لیے اس پر ایمان لے آؤ اور ادھر ادھر کی مرزائی والی باتیں نہ کرو. ہر چیز جو ہے نا قرآن کی آیت میں نہیں ہوتی. کل کوئی پوچھے گا تجھ سے کہ قرآن کی آیت میں کتا حرام ہے اور گدے کا گوشت حرام ہے، یہ دکھاؤ پھر کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تو کوئی آیت نہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اور کل تمہیں کوئی کہے کہ اپنی بہن اور ماں سے مت ملو، صورت دکھاؤ، تو کہاں سے صورت لاؤ گے؟ یہ تو حدیث شریف میں وضاحت ہے کہ یہ محارم ہے اور ان کے ساتھ ملنا حرام، نہ جائز ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تصویر جائز کرنے لگے ہو، کل پھر اپنی بہن یا ماں سے ملنے لگ جائے. ایسے لوگوں سے یہی خطرات ہوتے ہیں. کیا فدیے کی رقم سے مدرسے کا راشن کا انتظام کیجیے، وہی اس کا مصرف ہے. آپ نے بتایا کہ تعویذ کا لکھنا اور باندھنا شرعی طور پر جائز ہے. جزاک اللہ. اذان کا مسئلہ کئی بار زبردست بیان فرمایا، یہ مسئلہ آج تک کسی مسئلے سے بیان نہیں ہوا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا. حرمین شریفین کی اذان بھی مسجد سے باہر ہوتی ہے، یعنی اذان خانہ مسجد کے حدود سے باہر ہے. جی ہاں، باہر ہے. کیا کوئی شخص مرنے کے بعد اپنے اعضاء مثلا آنکھ کے گردے وغیرہ عطیہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا تو مر گیا، اب اگر اس کے کسی عضو سے کسی انسان کی جان بچ سکتی ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مردے پر پاؤں رکھنا، مردے کی ہڈی توڑنا حرام ناجائز ہے. کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، مردے کے جسم سے کوئی چیز کاٹنا جیسے زندے سے کاٹنا ہو. اس لیے علماء اور اسلام کے ہاں یہ جائز نہیں ہے. جنرل زیورت نے آنکھ کو کاٹ کے دیا تھا، غلط کیا تھا، اس کی آنکھیں بچی نہیں تھیں. تو صرف دانت کے اندر جو داڑھ میں اس نے وال ڈالا تھا لوہے کا، صرف وہ مل گیا تھا، باقی تو جنرل صاحب پہنچی ہوئی پہاڑ جہاں کا خبیر تھا. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ تعزیت کے جو بھی آتے ہیں وہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اور بیٹھنے والے بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. جو بھی آئے وہ کہے کہ دعا بہو کو، دعا بہو کو. سب سے اعلیٰ اور عمدہ تعزیت یہی ہے کہ آنے والا مردے کے لیے مغفرت کی اور زندوں کے لیے صبر استقامت کی دعا کرے. اور بہترین دعا وہ ہے جس میں ہاتھ اٹھائے جائے. جو اس کو نہیں سمجھتے ہیں اللہ انہیں عقل اور ہدایت دے دے. سفری نماز کتنے میل میں ادا کرنا چاہیے؟ جب اپنے شہر اور گاؤں سے کم از کم 48 میل دور جا رہا ہو اور اپنے گاؤں اور شہر کے مضافات سے باہر نکلے تو 4 فرض دو ہو جائے، ظہر عصر عشاء. باقی نمازیں اپنے حال پر ہیں. تکلیف زیادہ ہے تو سنتیں نہ پڑھنا بہتر ہے، آرام راحت ہے تو سنتیں پڑھنا افضل ہے. سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سے دعا گو کہ اللہ ہمیں تادیر آپ کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے. حضرت، ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ باریک لباس پہنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس کے ظاہری حالات نہ دیکھو، اس نے ایسے لباس کسی بیماری کی وجہ سے پہنا ہو. کیا ایسی کوئی بات آپ کے نہیں؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. سونے پر زکات کی ادائیگی صرف سونے کے بنے ہوئے زیورات یا ہر قسم کا سونا، خام، کچا، اینٹوں کی شکل میں، ڈلیوں کی شکل میں، پہنا ہوا، غیر پہنا ہوا، تمام سونے اور چاندی وہ اصلے نے، ان پر زکات مطلق فرض ہے. کیا بٹن پٹی کا سیدھی طرف سرخ ہونا، بٹن میں ہاں سوری وضاحت فرمائے. جی ہاں وضاحت تو اتنی کافی ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھتے تو دائیں ہاتھ بائیں پر باندھتے ہیں, کبھی بھی ایک رکعت ایسی نہیں پڑھتے جس میں بائیں ہاتھ دائیں پر رکھے. تو آپ کی قمیض بھی آپ کی طرح مسلمان ہونا چاہیے, آپ کی واسکٹ صدری یہ سب دائیں بائیں پر ہوگا. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دائیں اور بائیں کا فرق کرنے والا مومن بغیر کسی وجہ کے بائیں دائیں پر چڑھایا رکھتا ہے؟ یہ قمیض ہے جو آپ کی الٹی سلی ہے, اول تو اس کو سیدھی کر لو ورنہ ان کو آگ لگا کے جلا دو, جو سنت و دین کے مقابلے میں ہے. ہاں آج تک معلوم نہیں تھا یا خیال نہیں تھا, اللہ معاف فرمائے, آئندہ رائے احتیاط. یہی کمی سے ٹھیک ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں ایک دردی ہے, شیطان سے کم نہیں ہے لیکن ماہر ہے اپنے فن کا. اس کو 15-20 روپے دیتے رہے, ہر روز ایک قمیض بنائے گا, پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. اگر پتہ چلنے دیے تو میں آپ کو اس قمیض کے پیسے عوض ادا کر لوں گا. اور درزیوں کا کو مختلف باتیں کرنا ان کو حق نہیں ہے, آپ درزی کے گھر سے نہیں کھاتے, درزی آپ کا دیا ہوا پیسہ کھاتا ہے. باقی اس سے پہلے میں نے وضاحت کی ہے کہ 300 کے قریب کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دایاں بایاں پر ہونا چاہیے. عقل کے لیے اور انسانیت کے لیے اتنی مثال یاد رکھو کہ فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ ہے, اس کے اندر کتاب الجنائز میں ہے کہ مردے کو کفناتے وقت پہلے بایاں طرف لپیٹے, لیفوق علیہ الیمنا, تاکہ دائیں اوپر آ جائے. قبر تک کفن تک حکم ہے. آگے لکھا ہے کما کان یلبس فی الحیاۃ, جب یہ زندہ تھا تو ایسا پہنتا تھا. آپ کی کفن تو الٹی سلوانا چاہیے, ہاں, اور چاہیے کہ پیروں کی طرف سے آپ کا سینہ ہو, کیونکہ آپ ابھی تک سیدھے نہیں ہو رہے. ایک فلیٹ خرید کر کرایہ پر دیا ہے, سال گزرنے پر زکات دے دے گی. فلیٹ پر کوئی زکات نہیں, جب پیسے بچیں گے اور سال گزرے گا اس پر زکات آئے گی. جائیداد پہ زکات نہیں ہوتی, کسی بھی جائیداد پر, زمین, باغات, پلاٹ, فلیٹ, کسی چیز پہ زکات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, صحت عطا فرمائے. ابھی آپ نے فرمایا بہن کی حرمت کے وقت قرآن کریم کی آیت, ماں بہن کی حرمت نہیں ہے, وضاحت فرمائے. حرمت علیکم اماتکم وبناتکم, ٹھیک ہے لیکن اس میں نانی, دادی, ممانی یہ سب چیزیں شامل ہے نہیں, پھوپھی, اور یہ آیتیں تو تفصیل نہیں کرتی, آیتیں تو اصول بیان کرتی ہے. تو اصول موجود ہے قرآن کریم میں, جیسے اسی آیت میں جو آپ نے نقل کی سورۃ النساء کی آیت, اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر جو لے کے آئے ہیں اسے بھی دین سمجھو. یعنی تصویر کی حرمت قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے, حدیث میں کافی ہے. ایک شخص عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف گیا, وہاں کی زیارت کے بعد ڈاکٹریٹ مدینہ سے کراچی فلائٹ تھی, اچھا ڈائریکٹ, مگر پاسپورٹ ٹکٹ سینے مدینہ نہ پہنچایا, لہذا مجبوروں سے دوبارہ مکہ شریف لوٹنا پڑا. واپسی پر اس نے مدینہ کی میقات سے عمرے کی نیت سے احرام نہ باندھا اور مکہ پہنچ کر تنعیم سے باندھ کر دوبارہ عمرہ کر لیا. بہرحال یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے تو دو صورتیں, ایک تو یہ کہ واپس جا کے وہاں سے احرام باندھے, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دم دے دے. اس شخص نے عمرۃ القضاء کیا, البتہ میقات مدینے کا چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے میقات سے باندھا ہے, اور علماء سے بھی پوچھ لیا جائے, لیکن میری رائے یہ ہے, خیال پڑتا ہے کہ اس پر دم بددستور آئے گا. پوچھ رہے کہ اس شخص سے کوئی گناہ تو نہیں, گناہ تو ہو گیا, اور بہتر بھی یہ ہے کہ ایک دم دے دے. دم کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بکرا اور مینڈا وہاں پہنچے, ہدیم بالغ الکعبہ. حج اور عمرے کے دوران عورت سر پر ہاتھ رکھ کر پردہ کر کے ہیڈ پر لٹکایا گیا پردہ، اگر چہرے پر لگ جائے تو کوئی حرج ہوگا یا نہیں؟ نہیں، چہرے پر کپڑا نہ لگے، اور وہ جو ہارٹ پہنتی ہے وہ چہرے سے دور ہوتا ہے، وہ بھی چہرے سے نہ لگے. احرام المرأت فی وجہہا، خاتون کا احرام کا طریقہ یہ کہ اس کا پہنا ہوا کپڑا اس کے چہرے سے نہ لگے. کتنی دیر تک؟ تھوڑی دیر کے لیے لگا تو ایک دائیں ہاتھ سے صدقہ کر لے، آدھے دن یا اس سے زیادہ تک لگا رہا تو پھر دب دے رہا ہوگا. صحیح کے دوران نماز کھڑی ہو جائے تو عورت کیسے کھڑی ہوگی؟ کیا مردوں کے آگے یا پیچھے یا کوئی دوسری جگہ؟ پیچھے کھڑی ہو جائے دیوار کے ساتھ، جس کے بعد صفے نہیں ہیں. اکثر دیکھے اس دوران مرد اور عورت جہاں جگہ ملے آگے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ویسے قاعدے کے مطابق تو اس طرح نماز ہوتی نہیں ہے، اگر رش بہت زیادہ ہے امکان سے بات باہر ہے. روٹی کو ایک ہاتھ سے ٹکڑے کرنے کی یا دونوں ہاتھوں سے افضل ہی ہے؟ آپ کے علم اثر، اچھا نہیں، آپ کے علم عمر کے اور نیکیوں میں اضافہ فرمایا، آمین، جزاکم اللہ. اقبال بیگم کو خون کا کینسر ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا. ایک رکشے والا میرے بھائی کا 1,00,000 کا کپڑا کا مال گم کر گیا، اللہ رب العالمین تمام نقصانات کا تدارک نصیب فرمائے. رضوان کی والدہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، اللہ نے تو جواب نہیں دیا ہے. صحت اور زندگی صرف رب العزت کے پاس ہے، اللہ اپنے خزانوں سے شفا عطا فرمائے. الحمدللہ یا رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسالک الصحۃ والعفۃ والامانۃ والخلق الحسن والرضا بالقدر. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من الذله والقله والفقر وان نظلم او ان نظلم. يا الله دعائے قبول فرما، مشکلات حل فرما. جتنے لوگوں نے بیماریوں کا تکلیفوں کا ذکر کیا، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.